الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ الحدید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال عز وجل كما ورد ثلاث مرات في القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں اجتماعی عدل کی اہمیت. یہ عدل کی اصل میں دو سطحیں ہوتی ہیں, ان کو سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے انڈیویجول لیول پر شہریوں کے مابین عدل قائم کرنا. کسی ایک شخص نے دوسرے کی جائیداد ہتھیاری ہے یا ہتھیارے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں عدل کرنا. کسی نے کسی دوسرے کے حقوق غصب کر دیے ہیں, ان میں عدل کرنا. یہ عدالت کا کام ہے. یہ تو جو بھی سسٹم آف جسٹس, ڈسپنسیشن آف جسٹس ہوگا اس کے مطابق ہوئے. ایک ہے عدل اجتماعی, سوشل جسٹس. آج کی دنیا میں اس کا چرچا بہت ہے, سوشل جسٹس. اس میں کیا ہے کہ انسانوں میں جو طبقات مختلف ہیں, کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرتے ہیں, تمام طبقات کو ان کے حقوق حاصل ہیں. معاش کا نظام ایسا ہو, معیشت کا, اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا انسانوں کے لیے, ایسا نہ ہو کہ وہ ایک محدود طبقہ اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ رہے اور اس کا ایکسکلوسو قبضہ اس پر ایسا ہو کہ پھر عوام جو ہے اس کے ثمرات سے کم و بیش محروم ہو جائے. اسی طرح سیاسی طور پر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک فرد یا کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے اوپر دست اندازی کرے اور عامرانہ نظام قائم کر کے بیٹھ جائے. ان تمام اعتبارات سے عدل قائم کرنا, عدل اجتماعی, سوشل جسٹس, آج کی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا ایک خاص سبب ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتے ہوتے عمرانی جو ارتقا ہوا ہے, سوشل ایولیوشن, تو آج انسانی زندگی پر اجتماعی نظام کا سکہ بہت گہرا ہو چکا ہے. اب آپ کو معلوم ہے نظام تعلیم حکومت کے ہاتھ میں ہے, نصاب وہ بناتی ہے, کریکلم وہ طے کرتی ہے. آپ بے بس ہیں, آپ اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں گے؟ کہیں غاروں میں تو نہیں رکھیں گے، انہیں اسکولوں میں جائیں گے. آپ کے ہاتھ کٹ گئے، اسکول میں داخل کرنے کے بعد آپ کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. جو تربیت بھی وہ نظام اسے دینا چاہتا ہے وہ دے گا، جس رخ پر اس کا ذہن کو ڈھالنا چاہتا ہے ڈھالے گا. جو اقدار انسانی زندگی کی ان کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا بٹھائے گا. آپ کے ہاتھ کٹ گئے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں. تو نظام اجتماعی جو ہے سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے جب سے دنیا میں اسٹیٹ کا تصور آیا، ریاست، اس سے پہلے ریاست کا تصور نہیں تھا، حکومت کا تصور تھا. حکومت ایک محدود شے کا نام ہے. آج حکومت جو ہے وہ ریاست کا ایک ستون ہے. ریاست اسٹیٹ جو ہے وہ ہم اگیر تصور ہے. لہذا اگر وہ اسٹیٹ عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، تو لازمن پھر یہ کہ اس کے شہریوں کو عدل و انصاف ملے گا اور سوشل جسٹس کا نظام قائم ہوگا. لیکن اگر اس کی بنیاد میں ہی ظلم ہے، اس کی بنیاد میں جو ہے وہ باطل ہے، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ لوگ جو ہیں اوگل میں سکم شیعہ عن، قرآن مجید نے فرمایا تمہیں پھر گروہوں میں تقسیم کر دے، پھر طبقاتی تقسیم ہوگی، کلاس کانشسنیس ہوگی. کلاس کانشسنیس کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ طبقاتی تصادم ہوگا، اور وہ سب کچھ ہوگا کہ جو تقریباً ایک صدی پہلے دیکھا گیا تھا کہ جو روس میں ہوا اور جس کے نتیجے میں اشتراکی انقلاب کرتا ہوں. تو اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے اس کو میں آج چاہتا ہوں کہ چند حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، سب سے اہم بات ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، ایمان رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء سے ظاہر. اسماء میں ایک بات خاص نوٹ کیجئے، العدل اللہ کا ایک نام ہے، العدل. باقی نام جو ہے وہ اس سے حرفی روٹ پر نہیں ہے. علم، العلم اللہ کا نام نہیں ہے. العلیم، العالم یہ تو ہے، لیکن العلم اللہ کا نام نہیں ہے. العدل، سراپا عدل، مجسم عدل. اب اس کے لیے ہم الفاظ اللہ تعالی کی شان میں یہ سراپا کا لفظ استعمال کریں تب بھی مناسب نہیں. اللہ کا کوئی سراپا تو نہیں ہے، سر سے پاؤں تک اس کا کوئی وجود ایسا تو نہیں ہے. اسی طرح مجسم کہے وہ بھی اللہ کی شان میں صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. لیکن ہماری جو محدود وکیبلری ہے، ہماری زبان کے اندر جو محدودیت ہے، مجبوراً اس کے سوا کیا الفاظ استعمال کریں. وہ مجسم عدل ہے، وہ سراپا عدل ہے، وہ عدل ہی عدل ہے. اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسماء حسنہ میں سے عدل سے متعلق عادل یہ نہیں، عدل. پھر میں عرض کر رہا ہوں، سراپا عدل، مجسم عدل. اب اس کے بعد اہمیت ہے انبیاء اور رسول کی. اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ یہ سورہ حدید کی آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، یہ بڑی انقلابی آیت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. اور بینات کے اندر معجزے بھی شامل ہیں کہ جن سے واضح ہو جاتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری اور میزان اتاری. کتاب شریعت، میزان وہ نظام عدل ہے جس سے کہ حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے. میزان توازن، توازن ہونا چاہیے، مرد کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، ان میں توازن ہونا چاہیے. عورت کا، عورت ہونے کے اعتبار سے اس کے فرائض کا تعین ہوگا اور اس کے حقوق کا تعین ہوگا. مرد کا، مرد ہونے کے اعتبار سے اس کے فرائض کا تعین ہوگا اور حقوق کا تعین ہوگا. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، اس میں صحیح توازن صرف اللہ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے کہ انسان سوچے گا جب کوئی نظام بنائے گا، عائلی نظام، قانون بنائے گا، یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی. مرد ہوگا تو وہ مردوں کے احساسات سے بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، اس نے تجربہ ہے، اس کا اپنا ذاتی احساس ہے، ایکسپیرئنس ہے، عورت کے احساسات سے تو واقف نہیں، لہذا وہ اپنے حقوق پر توجہ تو دے گا، عورت کے حقوق پامال ہوں گے. اور اگر برعکس ہو جائے، اگر عورت نظام بنانے بیٹھے گی تو اپنے حقوق اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو پیش نظر رکھے گی، مرد کے نہیں رکھ سکتی، رکھ سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو مرد کے احساسات کا کوئی اندازہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں. یہ نظام توازن جو ہے یہ اللہ دے سکتا ہے، جس نے پیدا کیا مرد کو بھی عورت کو، وہ مرد کے احساسات سے بھی واقف ہے، عورت کے احساسات سے بھی واقف ہے، خود اس نے رکھا ہے، اس کے اندر ودیت کیا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اب جس نے گھڑی بنائی ہے کہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پرزہ کہاں ہے، کیا کام کر رہا ہے، کس طور سے کام کر رہا ہے، اس نے تو بنائی ہے، لہذا اللہ نے جو بنایا ہے انسان کو، تو انسانوں کے احساسات اور خیالات اور تاثرات سے سب سے زیادہ بڑھ کر واقف ہو. اس اعتبار سے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا اپنے بینات کے ساتھ، واضح تعلیمات بھی اور واضح ثبوت بوجھے، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب یعنی شریعت اتاری اور میزان اتاری. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. یہ مقصد ہے بعثت انبیاء کا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عدل کی اہمیت کیا ہے، یہ کتاب اللہ نے کیوں اتاری ہے، یہ نظام دین کیوں دیا ہے، غور کرنے کی بات ہے، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. لیقوم الناس بالعدل بالقسط، لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑی انقلابی آیت ہے، اس لیے کہ اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کھل کر، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، پھر یہ باس شدید، اس سے اسلحہ بنتا ہے جنگ کا، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، تلوار بنتی ہے، نیزہ بنتا ہے، ڈھال بنتی ہے. وانزلنا الحدید، پھر یہ باس شدید، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. کیا مانے؟ ظالموں کی سرکوبی کرنے کے لیے یہ تلوار اور یہ نیزے اور یہ ہتھیار استعمال کیے جائیں. اس لیے کہ آسانی سے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان کام نہیں ہے. جو طبقات دوسرے طبقات کے حقوق ہڑپ کیے بیٹھے ہوں اور انہیں اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سہولتیں حاصل ہیں، پریولیجز حاصل ہیں، ان کے جو ہے وہ خاص امتیازی حقوق ہیں، وہ کبھی آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. ذرا نام تو لے کر دیکھیے پاکستان میں جاگیرداری کے خاتمے کا، شور اٹھے گا، طوفان اٹھے گا. اور ظاہر بات ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی انگریزوں نے جاگیریں دے دی تھی، وہ غداری کی تھی اس ملک کے ساتھ، انگریزوں کی مدد کی تھی، انگریزوں کی خدمتیں کی تھی، انہیں وہ بھرتیاں دی تھی، فوج میں بھرتی کروائے تھے لوگ، جنہوں نے جا کر خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی، جنہوں نے جنرل ایلن بی کو مدد دی اور دمشق کا قبضہ کروایا. یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ اب ان کے پاس جا کے رہے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑی بڑی زمینداریاں ہیں. اب ان کی اولاد وہ تعلیم حاصل کرے گی ایچ ایس ایم کالج میں، اور اس کے بعد جائے گی امریکہ جائے گی، برطانیہ جائے گی، وہاں جا کے تعلیم حاصل کرے گی، لہذا وہی آئیں گے اور آپ کی جو سول سروس ہے اس پر چھا جائیں گے، اس لیے کہ فارن کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہاں سے آئے ہیں. نتیجہ کیا؟ ایک طبقہ جو ہے وہ آکاش میل بن کر آپ کے معاشرے پر چھایا ہوا ہے، ان سے ان کی مراعات آپ چھین سکتے ہیں؟ بڑی ہمت کی تھی ایوب خان نے، کھٹ 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 کھٹ، جیسے سنار کی کھٹ کھٹ ہوتی ہے، اس سے کچھ یہ ہے کہ وہ ذری اصلاحات نتیجہ کچھ بھی نہیں دکھا. بھٹو آیا تھا بڑے دعوے کے ساتھ، لیکن یہ کہ چونکہ وہ خود جاگیردار تھا تو وہ اپنی جاگیردارانہ کھلڑی سے باہر نہیں آ سکتا، ہی کوڈنٹ آؤٹ گرو ہز فیوڈل اسکن، لہٰذا زمینداری جو کی تھی ہو گئی ہے، ان کا سکہ رواں ہے، ان کی حکومتیں ہیں، کھیل ہے ان کے لیے انتخابات. ظاہر بات ہے
کہ ان کے علاقے سے ان کے علاوہ کوئی منتخب ہو سکتا ہے؟ ان کا چچا ہوگا، ان کا داماد ہوگا، ان کا بھائی ہوگا، کوئی ہوگا، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. ان کے لیے اس سیاست جو ہے اس ملک کی وہ میوزیکل چیئرز گیم بن چکی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن کیا آسانی سے یہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے انقلابی جد و جہد ہوگی، اور انقلابی جد و جہد میں خون ریزی ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں کھل کر بات، سچی بات جو کر رہا ہوں، خون ریزی نہیں. خون ریزی کے بغیر آج تک کبھی حق آیا ہی نہیں. حق تو آئے گا تو خون ریزی سے آئے گا. کیا غزوہ بدر کے بغیر حق غالب ہو سکتا؟ غزوہ احد کے بغیر، غزوہ احزاب کے بغیر؟ جانے دی ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہیں جنت کے عوض، چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. خون دیے بغیر نظام کبھی نہیں بدل سکتا. یہ ہمارے ہاں جو دینی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں جس دھوکے میں ہیں، انتخابات کے ذریعے سے کوئی یہاں پر تبدیلی آ جائے، وہاں سب ناممکن ہے. سوچنے کی بات، عقل سے کام لو، کبھی نہیں آئے گا. سر 51 میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، اب 55 برس ہو گئے، 56 برس ہو گئے. کہاں کھڑی ہے جماعت سیاسی اعتبار سے؟ اور ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، وہ ایک اتحاد بنا تھا، اس اعتبار سے بڑا مبارک تھا کہ چلیے جمع ہوئے ہیں، شاید کچھ ہو جائے. 1.5 صوبائی حکومتیں بھی بن گئی، اسلام کی طرف ایک قدم بھی نہیں ہوگا. ہوئی سکتا. ابھی جو ہے حقوق نسواں کے نام سے ایک سمجھیے کہ فحش اور بے حیائی کے فروغ کا ایک قانون منظور کر دیا گیا، کچھ نہیں کر سکتے. استعفے دے دیں گے، لیکن پھر یہ کہ وہ مفادات، وہ سیاسی جو ہے مصلحتیں، وہ آڑے آئیں اور وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. تو انقلاب کے ذریعے سے، اسی لیے کہا ہم نے لوہا اتارا ہے. عام طور پر لوگ کہنا پسند نہیں کریں گے کہ خون ریزی بھی جو ہے لازم ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے. قرآن کھل کر کہہ رہا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عمل کو نافذ کرنے کے لیے کیا ہے؟ وانزلنا الحديد، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فيه باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے. کوئی پراٹھ بنا لو، کوئی توا بنا لو، پھپنی بنا لو، اور کام بھی سے ہو سکتے ہیں. لیکن اصل میں تو یہ اسلحہ کے لیے، جنگ کے لیے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے، جو اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس کے نظام عدل و قسط کو نافذ کرنے کے لیے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر جانے دیتے بھی ہیں، جانے دیتے بھی ہیں. جیسا کہ میں آیت آپ کو سورۃ توبہ کی سنا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے قوی ہے، عزیز ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوت والا ہے. وہ آنے واحد میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو تمہارے امتحان کا ہے. اللہ چاہے تو آنے واحد میں تمام انسان خالص مومن بن جائے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے تو اختیار میں ہے. لیکن نہیں، یہ تو امتحان کے لیے امتحان گاہ بنائی گئی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کون اچھے کام کرنے والے ہیں، کون دعوت دیتے ہیں، کون دعوت اسلامی کے لیے اپنا کیریئر، اپنی دنیا کو برباد کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کون ہے تن من دھن لگانے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو دیکھنا ہے اللہ نے. اب پھر کون ہے وہ جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر باطل کی سرکوبی کے لیے، اس کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کا اپنی جانوں کے جانے کا بھی اندیشہ ہے. یہ ضمانت اللہ نے نہیں دی کہ تمہاری جانیں نہیں جائیں گی، محفوظ رہیں گی، تم کو فار کو قتل کرو اور مشرکین کو قتل کرو جاؤ، کھلی چھوٹ ہے. نہیں، غزوہ بدر میں بھی 14 صحابہ شہید ہوئے. ہاں، کفار 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ گئی، کچوبر نکل گئے. پل نقض بالحق الباطل فینبغہ، کی شان سامنے آ گئی، کہ ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل پر اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ غزوہ بدر میں ہوا ہے. لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کی یہ غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو یہ تو ہوا, یقتلون و یقتلون, وہ قتل کرتے بھی قتل ہوتے بھی. یہ عدل کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ نمبر ایک, اللہ کے اسماء میں ایک نام ہی ہے العدل. نمبر دو, نبیوں رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو. یہ عدل قائم کرنے کے لیے صرف اس لیے نہیں آیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھنی شروع کر دیں, کچھ لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, نماز سے قوت حاصل ہوگی, انقلابی جدوجہد کے لیے جو طاقت آپ کو درکار ہے وہ نماز سے ملے گی. یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ اصل مقصد کیا ہے؟ نظام عدل کا قیام. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اب دیکھیے, یہ جو ایک جمع کے سیغے میں لقد ارسلنا رسلنا, رسل رسول کی جمع ہے, یہ بحثیت و مجموعی تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں آیت آ رہی ہے. یہی آیت ایک ذرا سی شکل کی تبدیلی کے ساتھ تین مرتبہ حضور کے لیے آئی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله. دو جگہ آیا ولو کرہ المشرکون, ایک جگہ آیا وکفا باللہ شہیدا. اب حضور کے معاملے میں خاص طور پر وہ بینات جو ہیں, بینات قرآن کی شکل میں جمع ہو گئے, تعلیمات واضح اور مکمل ہو گئی, ہدایت کامل ہو گئی, اس کو محفوظ کر دیا گیا. اور یہی حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے. دوسرے معجزے جو ہیں حسی, جو آنکھ سے دیکھے جا سکے, بظاہر ہمیں وہ بڑے نظر آتے ہیں. یہ لاٹھی جو ہے سانپ بن گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی, لیکن یہ ایسا معجزہ تھا آنکھ میں دیکھا. اور وہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو معجزہ ہے, ورنہ نہیں ہے, ورنہ وہ لاٹھی کی لاٹھی ہے. اللہ نے حضور کو دیا قرآن, معجزہ جو ابدی ہے, ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے, مانوی معجزہ. تو فرمایا هو الذی ارسل رسوله, اب یہاں واحد کا صیغہ آیا, وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا دے کر, قرآن حکیم جو معجزہ بھی ہے اور ہدایت کاملہ بھی ہے. وہ دین الحق دے, یہ دین حق جو ہے, یہ اب وہ نظام, متوازن نظام مکمل ہو گیا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دین حق, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. میں عرض کر رہا تھا سوشل ریولیوشن, یہ رفتہ رفتہ انسان کا اجتماعی نظام کا تصور جو ہے پروان چڑھا ہے. ایک دور وہ تھا جبکہ ہمارے آبا و اجداد ہی ہوں گے نا جو غاروں میں رہتے تھے, کوئی میونسپلٹی کا تصور بھی نہیں تھا, اجتماعیت کا کوئی تصور تھا ہی نہیں, نہ کوئی گلیوں کے اندر روشنی کرنی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ چراغ روشن کیے جاتے تھے, لیمپ لگا دیے جاتے تھے. لیکن بہرحال اب ہوتے ہوتے جو بات جہاں تک پہنچی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ لائٹنگ, اسٹریٹ لائٹنگ ہو رہی ہے, بجلی کے قمقمے ہیں اور ایک سے ایک آدھا. تو یہ ارتقا جو ہوا ہے نظام کا, اس کی تکمیل ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم, اب دین کامل ہو گیا. سیاسی اعتبار سے حکمرانوں کے کیا اختیارات ہوں گے, عوام کے کیا اختیارات ہوں گے, حکمرانوں کے کیا حقوق ہوں گے, عوام کے کیا حقوق ہوں گے, یہ اس دین حق میں طے کر دیا. سرمایہ کے کیا اختیارات ہیں, سرمایہ دار ہیں اس کے کیا حقوق ہیں, اور مزدور کے کیا حقوق ہیں, اس کو تعین کے ساتھ معین کر دیا گیا اسلام کے اندر. عورت کے کیا حقوق ہیں, مرد کے کیا حقوق ہیں, عورت عورت ہونے کے ناطے, مرد مرد ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے. لیکن جب ایک عورت بیوی بنتی ہے اور ایک مرد شوہر بنتا ہے, نکاح کا معاہدہ ان کے مابین ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے نکاح کے اندر، اور ایک سوشل کانٹریکٹ کے اندر یہ دونوں فریق جو ہے بند جاتے ہیں. تو اب عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے کیا ہیں، عورت کے اختیارات کیا ہیں، مرد کے کیا ہیں، اس میں توازن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا. اس دین حق کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام کو پورے نظام زندگی پر نافذ کریں، قائم کریں، غالب کریں. یہ جد و جہد ہے حضور کی، یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے تو یہ اصل میں ایک انقلابی جد و جہد کی داستان ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی طرح صرف معاذ کہنے پر نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کی طرح صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو اصل میں سورہ شورا میں کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم لیا گیا تمہارے مابین عدل قائم کرو. میں واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، میں مبلغ ہوں لیکن صرف مبلغ بن کر نہیں آیا ہوں، میں معلم ہوں انما بعثت معلما لیکن صرف معلم نہیں، میں مربی ہوں، میں مزکی ہوں لیکن صرف مربی اور مزکی نہیں، میں ایک انقلاب کا عالم بردار ہوں، میں عدل قائم کرنے آیا ہوں. عمر تو لحاظ بینکم، یہ ہے محمد رسول اللہ کی بعثت کا مقصد، خاص مقصد جو تمام انبیاء کرام میں سے کسی اور کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ دین ابھی قابل ہوا ہی نہیں تھا. نظام زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بھرپور طور پر جامعیت کے ساتھ، وہ ایک وحدت، ایک آرگینک ہول بنا ہی نہیں تھا. یہ تو اس وقت جبکہ یہ ساری صورت پیدا ہوئی، اب حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہ الفاظ حضور کے لیے تین دفعہ قرآن میں آ رہے ہیں، اور کسی دوسرے نبی کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا. غور کیجیے، کوئی وجہ ہے؟ قرآن مجید میں جو کچھ آتا ہے، گنجینہ مانی کا تنسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے، قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ گنجینہ مانی ہے، مانی کے سمندر ان کے اندر مضبوط. یہ کیا وجہ ہے کہ تین دفعہ حضور کے لیے یہ الفاظ آئے، باقی الفاظ مشترک ہیں، تبلیغ بلغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ جو ہے ابلغکم رسالات ربی، تمام نبیوں کا کام ہے، حضور بھی مبلغ ہیں. مبشر، بشارت دینے والے، جو کوئی بھی رائے حق کو اختیار کرے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے بشارتیں ہیں، جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم. تمام نبی مبشر تھے، حضور بھی مبشر تھے. تمام نبی منذر اور نذیر تھے، خبردار کرنے والے، دیکھو جس راستے پہ تم جا رہے ہو، یہ دنیا پرستی کا راستہ، یہ دولت پرستی کا راستہ، یہ شہوت پرستی کا راستہ، یہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا. انذار، خبردار کرنے والے. تمام ابھی جو ہیں نبی منذر تھے اور نذیر تھے، حضور بھی منذر ہیں اور نذیر ہیں. لوگوں پر حق کی گواہی قائم کر دینا، دیکھو میں نے حق واضح کر دیا ہے، تم اللہ کے ہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حق کیا ہے، میں نے واضح کر دیا. یہ کام تمام انبیاء نے کیا، جس قدر حق بھی ان کے پاس ابھی آیا تھا، ابھی کامل حق کو آنا تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس درجے ہدایت آئی تھی، جیسے تورات کے بارے میں فرمایا انا انزلنا التورات فیہا ہدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. اور اسی طریقے سے ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. وہ اپنے اپنے دور کے مطابق ہدایت، اس دور کی علمی سطح، اس دور کی ذہنی سطح، اس دور کی جو نفسیاتی سطح تھی، فکری سطح تھی، اس کے مطابق ہدایت آئی. کامل ہدایت الہدا قرآن مجید کی شکل میں آنے والی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہی وجہ ہے، باریک نکتہ ہے، یہ نوٹ کیجئے، کیا وجہ ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں دیا؟ اگر اللہ ذمہ لیتا تو کیا تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن کا تو کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن کو تحریف کے بغیر؟ نوٹ کیجئے اچھی طرح، ترجموں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ترجموں میں تحریفیں ہیں، تفسیروں کے اندر تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا. قرآن کا بطن محفوظ ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے اوپر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نتیجے سے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ورنہ ہم نے تحریف کرنی ہوتی، ہم کوئی پچھلوں سے بہت بہتر تو نہیں ہے. ہمارا کردار بھی قرآن مجید گواہ اس پر کہ سابقہ امتوں کی طرح کا کردار رہا ہے، اسی راستے پر ہم چلے. حضور نے فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً انہی راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے کے لوگوں نے اختیار کیے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی شقی ایسا اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو ہم تو انہی راستوں پر چل رہے ہیں، تو ہم قرآن کو تحریف کیے بغیر نہ چھوڑتے، لیکن اللہ کا ذمہ ہے. تورات کا ذمہ نہیں لیا، میں کہا کرتا ہوں ایک لطیف انداز میں، یہ تورات اور انجیل کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کرے، اے اللہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا، ہم بھی تیری کتاب، قرآن بھی تیری کتاب، قرآن کا حفاظت کا ذمہ لیا ہمارا نہیں لیا، کیوں؟ اس کی وجہ ہے قرآن میں ہدایت ابھی کامل ہو رہی تھی، تم تو انٹرنگ دور کے لیے ہدایت تھے، درمیانی عرصے کے لیے، انٹرنگ پیریڈ کے لیے ہدایت، اصل ہدایت الہدا، الہدا دی گائیڈنس وہ تو آنا تھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا فرق کیا ہے، میں نے دو آیتیں آپ کو سنائی، وہاں نکرہ کا لفظ آیا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہ ہدن و نور، الہدا نہیں ہدن، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی فیہ ہدن و نور، اور محمد کو دیا الہدا دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی گائیڈنس. جیسے میں نے کہا تھا العدل، تو الہدا یہ دیا گیا اور جنہیں حق دیا گیا، ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ایک متوازن نظام، یہ بھی نہ ہو کہ کوئی حکمران بن کر بیٹھ جائے اور بس کہے میرا حکم چلے گا، اور یہ کیاس بھی نہ ہو، نظم بھی ہو، آخر حکومت کی کوئی ریٹ ہونی چاہیے، توازن کیا ہوگا، کیا ہوگا یہ توازن. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ سیاسی توازن اسلام کیسے پیدا کرتا ہے، معاشی توازن کیسے پیدا کرتا ہے، سماجی توازن کیسے پیدا کرتا ہے، معاشرتی توازن کیسے پیدا کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ نظر ہوتی ہے. لیکن یہ تمام متوازن نظام جڑ کر بن گئے، اب دین الحق، سچا دین یا ذات حق سبحانہ و تعالی کا دین، اس دین کو غالب کرنا یہ فرض منصبی ٹھہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے ظاہر بات ہے دین کو غالب کرنے کے لیے، نظام کو بدلنے کے لیے وہ تو جانیں دینی پڑیں گی. شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی کوئی چوٹ نہ لگی ہو، کبھی خون نہ نکلا، اس لیے کہ انہیں آگ میں گرانے کا فیصلہ ہوا تو آگ اللہ کے حکم سے گلو گلزار بن گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، طائف کی گلیوں میں بھی مٹی میں جذب ہوا ہے خون محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور احد کے دامن میں بھی وہ تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، آپ کا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر یہ اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے. تو یہ تو خون دینا پڑا ہے، اور ان کی تو خواہش یہ تھی، لب ادیت تو انتلا فی سبیل اللہ، سما ہویا سما اختلا، سما ہویا سما اختلا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. یہ رسول کی خواہش ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے. رسول معلوم نہیں ہو سکتا، نبی ہو سکتا ہے، نبی قتل بھی ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا. اب رسول اور نبی میں کیا کیا فرق ہے یہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، ورنہ حضور کی تو خواہش کیے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں اللہ کے نام، مجھے شہادت کا وہ مرتبہ جو ہے حاصل ہو. لیکن نبی ہو سکتے ہیں. حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، وہ صرف نبی تھے، نبی من الصالحین. حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ رسول تھے، رسولا الى بنی اسرائیل، لہذا انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، ان کی جگہ کوئی اور ہے کہ جو سولی چڑھا ہے. جیسے بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ بلے شاہ ایسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، تو سولی چڑھا ہوا کوئی ہور ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کو تو پہلے اٹھا لیا گیا، اور یہ کھل کر واضح ہوئی ہے یہ بات انجیل جو برنباس کی ہے، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کر دیا کہ حواریین میں سے جس نے یہودا یوڈاس اسکریوٹ جس نے غداری کی تھی، مخبری کر کے گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بدل دی گئی، وہ گرفتار کیا گیا عیسیٰ سمجھ کر، وہ سولی چڑھا ہے، اس کی توہین ہوئی ہے، اس کی بے عزتی ہوئی ہے، اس کی تذلیل ہوئی ہے، عیسیٰ کی نہیں. عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا. بہرحال رسول قتل نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی، لیکن یہ کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہوئے، حضرت زکریا قتل ہوئے، قتل ہو سکتے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد آئیے، میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے اسماء میں سے نام العبد، رسولوں کے بعثت کا مقصد عدل و قسط کا قیام، محمد الرسول اللہ کی مقصد بعثت کہ وہ دین حق کو قائم کرے جو کامل نظام عدل و قسط ہے. اب مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، میں نے سورہ نساء کی آیت آپ کو سنائی، ایک ٹکڑا سورہ مائدہ کی، یہ دونوں آپس میں بہنیں. سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والوں، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے گواہ بن کر، کیونکہ نظام عدل اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو گئے، چاہے وہ حق تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، حق کی بات کہنی ہے، چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، حق کی بات. کل قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اسی کو برعکس کر دیا ہے سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. وہ دونوں مضمون جو ہیں آگے پیچھے کر دیے گئے، مضمون وہی ہے. اے ایمان کے دعوے داروں، کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور قائم کرنے والے بنو عدل و انصاف کے، یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحثیت امت. اب یہی بات جہاں فرمایا گیا کہ ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو اس لیے تاکہ دین حق کو غالب کرے، تو وہاں اہل ایمان کو کہا گیا جہاد کے لیے نکلو، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تو دین نافذ نہیں ہو جائے گا، یہ اپنے آرام سے آپ بیٹھے رہیں، اپنی آسائشوں میں بیٹھے رہیں اور وہ دین غالب ہو جائے، قائم ہو جائے، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے. میدان میں آنا پڑے گا، جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان کے دعوے داروں، تمہیں بتائیں کہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا راستہ کون سا ہے، کون سی تجارت ہے جس کا نفع یہ ہے کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ. ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں. اور اسی صورت میں فرمایا گیا ہے، قتال کا لفظ بھی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. یہ راستہ ہے، اب یہ امت کے لیے اللہ کا نام العدل، رسولوں کی بعثت کا مقصد لیقوم الناس بالقسط، خاص طور پر حضور کے لیے مرکوز کر دیا گیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اور امت کے اوپر جہاد فرض، قتال فرض، تاکہ اس نظام کو برپا کریں. اور کہہ دیا گیا پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. لیکن دو طرفہ تمہیں برعکس کہا گیا ہے، وہاں کہا گیا کہ چاہے حق کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو حق کی بات کہو. یہاں فرمایا گیا کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ حق کی بات حق کا دامن چھوڑ دو دشمنی کی وجہ سے بھی. وہ کلمت العدل فی الغضب والرضا دونوں حالتوں میں کسی سے راضی ہو یا ناراض بات عدل کی ہو. یہ نہ ہو کہ جس سے کوئی نفرت ہے یا جس سے کوئی عداوت ہے جس سے کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہے اب موقع مل گیا اس کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ دینے کا نہیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کے لیے فرمایا گیا سورہ شورا میں امرت لعدل بینکم مجھے تو حکم عدل قائم کرو. اور اس زمن میں یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں قرآن مجید کیونکہ حقائق پر مبنی کتاب ہے لہذا ایک آیت یہ بھی آئی ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو بلند آواز سے کوئی بری بات کہنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. جس کا ظلم ہوا جس پر مظلوم ہے جس کا دل دکھی ہے اس کی زبان سے کوئی نازیبہ بات نکل جائے تو اللہ معاف کرے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم مظلوم. لہذا وہ اخلاقی قانون اور قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر جو اس مظلوم کے لیے جو ہے وہ ڈھیلا کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا ہوگا نا من انتصر بباب ظلم ہی فاولئک ما علیہم من سبیل. جو لوگ انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ان کو آپ ہرگز کوئی ملامت نہیں کر سکتے کوئی سبیل نہیں. انتقام لے رہے مظلوم ظالم سے انتقام لے تو اس کو کچھ برا نہیں کہا جا سکتا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. ملامت کے حقدار تو وہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں ان کے حقوق غصب کرتے ہیں اور دنیا میں خود اپنی سربلندی اپنی طاقت اپنی پاور اپنا اختیار اس کے لیے کوشاں ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دردناک حساب. تو میں نے آج مختصر ترین الفاظ میں آپ کے سامنے یہ جو عدل اجتماعی ہے اس کی اہمیت تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ صرف پوجا پاٹھ کا دین نہیں ہے. نماز فرض ہے ٹھیک ہے روزہ فرض ہے لیکن ان سب سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ نماز سے طاقت حاصل کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کس بات کے لیے؟ اسی دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.